جن کے گھر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے، اور وہ وجود ممکن الوجود میں، اور وجودوں میں جو ممکن وجود ہے اس میں سب سے بڑا وجود سرکار ہے۔ نبی سے زیادہ کسی کا بڑا وجود ہے، اور بلکہ اگر اللہ نے خالق اور مخلوق کا رشتہ نہ رکھا ہوتا تو اپنے حبیب کو تو اپنے ساتھ ایسے رکھتا ہے کہ معرفت سے خالی لوگوں کے لیے شبہ ہی شبہ، شبہات ہی شبہات۔ لہذا ہم ان کے دروازے پر اور سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر پر غور کرنے کے لیے آج پھر ساتویں منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ قل هو الله احد، سورہ کا آغاز قل سے ہو رہا ہے۔ کسی بھی مفہوم کو روشن کرنے کے لیے اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ثبوت کا ہے اور ایک طریقہ اثبات کا ہے۔ پھر مجھے تسلی دیجئے کہ فلسفہ اور منطق اس دفعہ کچھ ذرا زیادہ ہو رہا ہے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں اور آپ کی حمایت کا شکر گزار ہوں۔ اگر آج 8-10 لوگوں نے بھی رستے میں ٹوک دیا ہوتا تو میں مضمون کر لیتا۔ سب بات پڑھ رہا ہوں، ہر مفہوم کے بیان کے لیے دو رستے ہیں، ایک ثبوت ایک اثبات۔ یہ ظاہراً ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں مگر دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب تک بات مجھ پر روشن نہیں ہوگی اس وقت تک میں آپ کو روشن نہیں کر پاؤں گا، جب تک بات آپ پر واضح نہیں ہوگی آپ مجھ پر واضح نہیں کر پائیں۔ وہ جو خود انسان پر کسی چیز کا، کسی مفہوم کا روشن ہوتا ہے اسے ثبوت کہا جاتا ہے، اور جب وہ بیان کرتا ہے تو اسے اثبات کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر ترین تعریف ہے ثبوت اور اثبات کی۔ سلوات پڑھے ذرا بہت بہت۔ پہلے مفہوم مجھ پر واضح ہو لہذا یہ مرحلہ ثبوت ہے، اور پھر میں واضح کروں یہ مرحلہ اثبات ہے۔ بہت سارے مجلس میں طالب علم بیٹھے، ہم سب طالب علم ہیں، بعض اساتذہ اپنی کلاس میں اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات روشن نہیں ہو رہی ہوتی، طالب علم کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اور اگر اچھے اسکول اچھے تعلیمی ادارے ہوں تو اس تعلیمی ادارے کے ذمہ دار سے کہا جاتا ہے کہ یہ استاد بدل دیجیے ہمارا، ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے ایک بزرگ استاد تھے، ان کا فرمانا تھا کہ اگر کوئی استاد سمجھا نہیں پا رہا تو مانو کہ وہ سمجھا بھی نہیں۔ اگر اسے سمجھ لیا ہوتا تو وہ سمجھاتا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا نہیں، ایک آدمی سمجھ لیتا ہے مگر اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اس نے بات تو سمجھ لی مگر وہ سمجھا نہیں پا رہا کیونکہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، بیان نہیں ہے، روش تقریر اس کے پاس نہیں ہے، روش خطابت اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بات سمجھا نہیں پا رہا۔ لیکن نہیں علی، تو انسان کے لیے بیان زبان نہیں ہوتی، بلکہ زبان تو بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھنا چاہوں گا، زبان بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ کونو دعات الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بغیر زبان کے بلاؤ۔ بغیر زبان کے سلوات پڑھ لیں اور نبی اللہ صلی اللہ ثبوت سے ہمیں اس بات کے سفر کو کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ میرے وجود کو سمجھاؤ. وجود الہی اتنا روشن ہے, وجود پروردگار اتنا واضح ہے کہ نہ قرآن میں اللہ نے اپنے وجود پر دلیل دی ہے, نہ مصطفیٰ سے کہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں ہوں. تم تو بس یہ بتاؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, میں یکتا اور تنہا ہوں. کیونکہ جتنے بھی افراد, یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں, یہ مفہوم میں کہہ چکا ہوں, جتنے بھی معاشرے میں افراد ہیں سب کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. وہ بڑے سے بڑا دانشور ہو, وہ فلسفے کا استاد ہو, یا وہ ککڑی بیچنے والا اور ٹھیلا لگانے والا اور جوتیاں بنانے والا اور اس کو اپنا نام بھی نہ لکھنا آتا ہو, وہ اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے. جو نیچر کو مانتے ہیں, جو فطریات کو مانتے ہیں, جو مادے کو مانتے ہیں, وہ بھی کسی کو مبدا مانتے ہیں, وہ بھی کسی کو آغاز مانتے ہیں, وہ بھی کسی کو مانتے ہیں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. کیا خوب کہا ہے ایک استاد عارف نے, ایک عارف استاد نے, کہ جو لوگ کسی کو بھی آغاز مان لیتے ہیں وہ زیادہ معتبر ہیں, یا جو خالق عقل کو آغاز مانتے ہیں. مانتے تو تم بھی ہو کہ کوئی پہلے ہے, کوئی اول ہے, کوئی شروعات ہے, کہیں سے بات شروع ہوئی ہے, مگر بہتر نہیں ہے کہ اسے مان لیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سے بات شروع ہوئی ہے اس کا تمہیں کوئی عطا پتا نہ ہو, اور جو بات جو تمہیں اس کا پتا بتا رہا ہے, یعنی سرکار کی ذات, یعنی آئمہ اہل بیت کی ذات, ان کے ہاں عقل اور فہم اس درجے پر ہو, جو ایسے صاحبان عقل ہو ان کا بنانے والا خود عقل ہوگا, خود وجود عقل ہوگا. لہذا مرحلہ ثبوت پر اللہ نے اپنے حبیب سے نہیں کہا, کہا وہ جو تمہیں پتا ہے نا اللہ, وہ جو تم پر ثابت ہے, وہ جو مرحلہ ثبوت سے تم جس سے گزر چکے ہو, کل وہ بتا دو انہیں, وہ اللہ بتا دو انہیں. اب وہ اللہ کیا ہے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہو اللہ. اب ہوا کہہ کر بھی تمہیں بھی ثابت ہے, وہ اللہ اشارہ, وہ اللہ, تاکہ تم اپنے ذہن پہ ٹٹولو, اپنے دماغ پہ ڈھونڈو, اپنے من میں ڈھونڈو کہ وہ اللہ کو, وہ جب آتے اپنے اندر سے تم آواز نکالو گے کہ کوئی اللہ ہے, تو پھر وہ اللہ کون ہے؟ احد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے. اب احدیت کے اوپر گفتگو سے پہلے میں تھوڑا سا ہوا پر بھی بات کرنا چاہوں گا. ہوا اور افائے کرام اس کلمے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اہل دل تک بیٹھے ہیں, سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, سیاستدان تشریف فرمائے, ہوا ہو بھی کہتے ہیں یہ, اور صوفی یہ باقاعدہ اس کا ورد اور ذکر بھی کرتے ہیں. جناب جعفری صاحب نے چھت کو مضبوط کروائی ہے, اللہ کرم کرے گا ان شاء اللہ. وہ کہیں تو جنگ بدر میں مولا کائنات کی فتح آپ کو ذہن میں رہے. 18 بڑے سردار مارے, جس میں سے 13 خود اکیلے علی نے مارا, یعنی پورے لشکر نے 5 سردار مارے. ابن حارث نامی ایک بہت بڑا سردار تھا جنگ بدر میں, جب وہ میدان میں آیا نا تو سرکار کو جب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی, یا اللہ میری قوم کو, میری امت کو اس شریر سے, اس شر سے محفوظ فرما. مولا علی نے نبی کی دعا سن لی کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں میں حارث کے شر سے بچنے کی دعا کر رہا ہوں. مولا برف کی مانند میدان میں اترے, اسے مار کر واپس آ گئے. جنگ چلتی رہی, سرکار نے کچھ دیر بعد کہا یہ ابن حارث نظر نہیں آ رہا, تو مولا دور فاصلے میں کھڑے تھے, آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت اسے مار دیا. جنگِ احد میں مولائے کائنات کی بہادری و شجاعت، جنگِ خیبر میں مولائے کائنات کا انداز، اور کون سی جنگ ایسی ہے؟ لہذا تمام عالم اسلام کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر، بہت سارے اتفاقات میں سے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طبل اسلام میں سے خالی اسلام کو جلالت نصیب ہوئی علی کی تلوار کی وجہ سے. اب پوچھا میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے، کامیابیوں کے راز، کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ حق کرنی سوئیں گے عقیدہ توحید ہے، صبح کا وقت ہے، احمد الہی کے ساتھ مولا علی کی کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ فرمایا جنگ بدر میں، شب جنگ بدر، جنگ بدر لیلت البدر، وہ جو رات آئی تھی کہ کل صبح جنگ بدر ہونی ہے، پہلی جنگ مسلمانوں کے اعلان اسلام کے بعد سرکار جو جہاں پہ جو جنگ مسدد کی گئی، سرکار پہ جو جنگ جو حملہ ہوا، نبی نے تو کوئی جنگ بھی نہیں لڑی نا، یہ تو آپ فرما سے ہیں، سرکار کوئی جنگ بھی نہیں گئے، سرکار نے دفاع کیا ہے. اور نبتا صاحب بڑا حسین جملہ ہے کہ نبی نے کبھی پہل نہیں کی جنگ کرنے میں، جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے کے قریب ہوئی ہیں، مکے کے قریب نہیں ہوئی. یہ حملہ کرنے آتے تھے اور سرکار تو شہر سے باہر نکل کر اپنا دفاع کرتے تھے. تو فرمایا لیلۃ البدر، شب جنگ بدر، حضرت خضر سے میرے مولا علی کی ملاقات ہوئی. مناجات کر رہے ہیں، مصلے پہ بیٹھے ہیں. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج بھی عرفاء اور صوفیاء کرام کچھ بدائف، کچھ اوراق، کچھ اذکار، کچھ ریاضتیں کرتے ہیں، کچھ ذکر پڑھتے ہیں، کچھ نفس خوشی کی مراحل سے گزرتے ہیں، حضرت خضر سے مل رہے ہیں. اور بہت سے لوگ دعویٰ کر بیٹھے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کو چھپایا ہے، اور حضرت خضر سے ملاقات کے واقعات، جو کہ اللہ کے چار نبیوں میں سے ایک نبی حضرت خضر ہے جو زندہ ہے. اور حضرت خضر کے بارے میں میرے جوانوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہونے کے باوجود حضرت خضر کے شاگرد ہیں، جبکہ حضرت خضر صاحب شریعت نہیں ہے، اولو العزم نبیوں میں سے نہیں ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ، حضرت موسیٰ نے جا کر کہا حضرت خضر سے کہ مجھے آپ اپنا شاگرد بنائیں گے، تو کیا کہا حضرت خضر نے؟ تم میں صبر نہیں ہے، لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہنے پر صابر نہیں ہو، تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا. پورا قرآن کا قصہ میں اس کی طرف سے بھی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اصلی مطلب کی طرف میری بات روشن ہو جائے. ساتھ چلے، کشتی میں سلام کر دیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت فرمایا میں نے کہا تھا نا تو میں صبر نہیں ہے. کچھ اور آگے بڑھے، ایک جماعت کو قتل کر دیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے تم سے کہا تھا آپ کو واپس جاؤ. کہ نہیں آپ کب نہیں پوچھوں گا. ایک گرتی ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کر سیدھا کیا، اس کے کام یہ کر دیا. کہا یہ کس کی تھی؟ کہا اس سے تم نے سوال کیوں کیا؟ تم نے سفر نہیں، اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. تیسرے مرحلے کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں رکھا. عزیزان کرام ذرا محسوس کیجئے گا، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، جب تک چاہوں گا، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر صاحب ولایت نبی ہیں، جنہیں یہ اختیار ہے جسے چاہے مار دے. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اور پھر جواب دیا انہوں نے کہ میں نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی اور میں نے یہ جوان کیوں قتل کیا؟ یہ ذکر علی کو تعلیم دیا، یہ ذکر علی کو بتایا. और वो जिक्र क्या है, यहोवा मन ला हुआ इल्ला हुआ। सलवा पढ़े वहां पर अल्लाह का जुहूर जिस नाम से होता है वह है सिफत रुबूबियत, और अल्लाह की गैबत जिस नाम से जाहिर होती है वह है उसका नाम रू। और कभी कभी तो मेरे मौला फरमाते हैं कि अल्लाह इस रू में वाव भी गिरा देता है, सिर्फ इतना गैबत में चला जाता है। मेरे हबीब कह दो वो अल्लाह अहद है, वो अल्लाह अहद है। हजरत आदम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मेरे वजूद में अपनी रूह डाली और मुझे नजर आने लगा और मुझे समझ में आने लगा और मैंने देखना शुरू किया, तो मैंने बैतुल मामूर के, देखें जैसे खाने काबा के चार कोने हैं ना, मुरब्बा है खाने काबा, ऐसे ही बैतुल मामूर भी मुरब्बा है। और ये भी आपका रोशन है कि अगर हम जहाज में नमाज पढ़ेंगे तो किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ेंगे, हम क़िबले की जानिब नमाज पढ़ेंगे तो क़िबला तो जमीन पर है, तो जमीन से लेकर बैतुल मामूर तक पूरी फिजा तिबला है। जहाजों में और सफर में नमाज कज़ा न करें, वहां जो समझते हैं वहां माफ हो गई, जमीन से ऊपर हो गए तो नमाज माफ हो गई, वहां भी नमाज वाजिब है, वहां भी नमाज पढ़नी है। और अफसोस होता है बात आप हज से और जाकों से लौट रहे होते हैं तो सबसे पहला काम जहाज में बैठ के होता है नमाज कज़ा हो गई, वहां तो खूब पक्के नमाज भी हो जाते हैं एक हफ्ते 10 दिन 20 दिन 40 दिन, लेकिन जहाज में बैठ के पहला ही काम भी पूरा होता है नमाज कज़ा हो गई। थके हुए इतने होते हैं कि सब को ऐसी गहरी नींद आती है कि नमाज़े फजर भी कदा और मालूम का नमाज़े दोनों भी कदा, और फिर बाद लोग जान छुड़ाने को कहते हैं जी जहाज में कहाँ नमाज पढ़ेंगे, वो मुकम्मल फिजा के तिबला है, खाने काबा से लेकर बैतुल मामूर तक ये पूरी फिजा तिबला है, उस तरफ को करके नमाज पढ़ेंगे। तो जैसे खाने काबा के चार गोशे हैं ऐसे ही बैतुल मामूर के भी चार गोशे हैं। हजरत आदम फरमाते हैं कि जब मैंने अल्लाह ने मेरे अंदर अपनी रूह डाली तो मैंने बैतुल मामूर पर चार कलमे लिखे हुए देखे और उन चार कलमों को चार हस्तियां अपनी जबान पर दोहरा रही थी। एक कलमा मैंने लिखा हुआ देखा सुभान अल्लाह है, दूसरा देखा अल्हम्दुलिल्लाह है, तीसरा देखा वला इलाहा इल्लल्लाह है, चौथा देखा वल्लाहु अकबर। सलवात पढ़ ले तस्बीहात है فرماتے ہیں میں نے چاروں کونوں پر چاروں گوشوں پر یہ تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیحات اربع میں نے لکھی ہوئی چاروں گوشوں پر بیٹھی. اب ذرا سنیے گا روایت پوری سناؤں گا میں اب آپ کو, مجھے اور تھوڑا سا تسلی ہو گئی ہے. زبان مبارک پر عالم ملکوت میں جو ذکر رہتا تھا وہ رہتا تھا سبحان اللہ, اور علی کی زبان پہ ذکر رہتا تھا الحمدللہ, اور حسن مصطفیٰ کی زبان پہ ذکر رہتا تھا لا الہ الا اللہ, اور حسین کی زبان پہ ذکر ہوتا تھا واللہ اکبر. میں نے پنجتن کے انوار کو وہاں ذکر کرتے ہوئے دیکھا, انوار پنجتن ہوا ہو قل کہہ دیجئے ہوا ہو اللہ احد احد اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے. سورہ توحید پڑھ کے تو آہد کہہ رہے ہیں, سورہ جنب کی آخری آیت میں سنا دیتا ہوں, ارشاد ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں, مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. انما الہکم الہ واحد, تمہارا اللہ الہ واحد ہے. یہ بھی تو قرآن ہے, دیتا چاہوں گا بڑی عنایت. اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں احد کا لفظ بھی ہے اور واحد کا لفظ بھی ہے, مگر معیار معرفت الہیہ احدیت سے جڑا ہوا ہے یا واحدیت سے جڑا ہوا ہے؟ میں اور اپنی بات کو روشن کرتا ہوں, اپنی بات کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ سے دعا لینی ہے آپ کو پڑھانا سکھانا رستوں سے پوچھا گیا کہ مل واحد, واحد کی تعریف کیا ہے, واحد کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے احد الاثنین, دو کے ایک کو, دو کو ذہن میں رکھو اس کے ایک کو واحد کہتے ہیں. اور پوچھا گیا کہ دو کسے کہتے ہیں, تو کہنے لگے نصف الاحد, ایک کے آدھے کو. بیٹھک کر رہا کہنے لگے ایک کا آدھا کرو تو یہ دو ہیں, اور دو کو ایک کر دو تو یہ ایک ہے. یہ انداز احد اور واحد کے اندر عزیزان گرامی کیسے میں اپنے دیکھیے, اگر واحد کا لفظ استعمال ہوتا تھا, ایک اور مثال دیتا تھا اکثر قوم بچوں کے لیے, کہتے ہیں ما فی البیت واحد, گھر میں ایک آدمی نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, ایسے ہی ہے نا. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ما فی البیت واحد, گھر میں ایک آدمی نہیں ہے, تو ایک سے زیادہ ہے نا. اور اگر کہا جائے ما فی البیت احد, گھر میں ایک آدمی بھی نہیں ہے, جب لفظ احد استعمال ہوگا تو یہ نفی وجود ہے, اور اگر واحد کا لفظ استعمال ہوگا تو اثبات وجود ہے. واحد کے ساتھ اثنین ہے, ثالث ہے, رابع ہے, خامس ہے. لفظ واحد کے ساتھ گنتی شروع ہو جائے گی, اور لفظ احد کے ساتھ گنتی نہیں ہے. اب اللہ احد ہے یا واحد ہے؟ قرآن میں واحد کا لفظ بھی آیا ہے, قرآن میں احد کا لفظ بھی آیا ہے. کل کی مجلس یا اس سے گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جب میرے معصوم سے پوچھا گیا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں فرمائیں کہ سورہ اخلاص کیا ہے, تو حضرت نے فرمایا سیاتی قوم فی امت رسول اللہ, رسول اللہ کی امت میں ایک زمانہ, ایک قوم, ایک وقت امت پر ایسا آئے گا کہ اس امت میں قومن متعمقون، گہری سوچ رکھنے والے مسلمان ہوں گے۔ اللہ نے سورہ توحید دقت کرنے والے اور گہری سوچ رکھنے والوں کے لیے نازل کیا۔ نبی کے زمانے کے لوگوں کو، شاید بہت بڑی تعداد کو، یہ سورہ توحید نہیں، بعد والوں کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ عہد سورہ توحید کے اندر، واحد سورہ کہف کے آخری آیت کے اندر۔ دقت چاہوں گا، قرآن نبی پر 23 برس میں نازل ہوا مگر ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن کے پاس وقت بہت کم ہے، کم وقت میں بڑی طویل مدت کے پیغام نازل کر رہے ہیں۔ جب واحد کا لفظ استعمال کیا سورہ کہف کی آخری آیت میں، تو 365 الہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ 365 ہیں، یہ بھی تو ہے۔ اور جب لفظ احد استعمال کیا تو سب کا انکار کر کے کہا اس کے علاوہ کوئی ہے ہی۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ وسلم۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نشانیاں اور آیتیں موجود ہیں کہ جن کی سطح فکر کم ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی آیات ہیں۔ لہذا بعض آیات کے لیے صحابہ کرام فرماتے تھے، خود مولا کائنات کے پاس آیات کے لیے، معاف کیجیے گا، بعض آیات کے لیے مولا کائنات کا خود مولا کائنات کا فرمان ہے، خود میں بھی مکرم کا بھی ایک آیت کے بارے میں فرمان ہے، اس آیت نے میری کمر توڑ دی، اس آیت سے بڑی قرآن میں آیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری آیات ایک جیسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سارا پیغام ایک جیسا نہیں ہے۔ ہر سطح کے لیے قرآن میں آیات کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، جو بھی قرآن اٹھا کر دیکھے وہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے، کچھ نہ کچھ اسے نصیب ہوتا رہے، وہ اللہ کے کلام سے استفادہ کرتا رہے۔ بعض آیات تو عزیزان گرامی قرآن مجید میں واقعی ایسی ہیں کہ جنہیں فریم کروا کے، جنہیں خوشخطی سے لکھوا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے آتے جاتے رستوں میں، گھر کے رستوں میں نہیں، دیواروں میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے اوپر اثر، ہمارے مزاجوں میں تبدیلی آئے، ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے، ہمارے طور طریقوں میں تبدیلی آئے۔ اور یہی پیغام ہی مجالس کا بھی ہے۔ کربلا عقیدہ توحید کے ثبوت کا نام نہیں ہے، اس بات کا نام۔ حسین مولا نے، میں مسائل کا بیان نہیں ہے ابھی، کربلا اس بات سورہ توحید اور اس بات عقیدہ توحید کی جگہ ہے۔ میں قول سے فلاں نے تقریر کر کے، لیکن کربلا والوں نے عمل کر کے اللہ کو سمجھا ہے۔ دلتا چاہوں یہ سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر میں پروردگار عالم احادیت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔
انسب لنا ربک، اپنے رب کا شجرہ بتائیے، یہی تو کہا تھا نا مشرکوں نے،
अपने रब का शजरा बताइए, अपने रब का नसब बताइए, कौन है आपका अल्लाह, कहां से आया आपका अल्लाह। तो परवरदिगार आलम ने कहा मेरे हबीब सूरह तौहीद सुना दो, यही मेरा शजरा है। لم يلد ولم يولد شر هون لحاله ولم يكن له كفوا احد شر هون لكماله کمال وجود پروردگار یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد عزیزان گرامی یہ اس ذات کردگار کی معرفت کا ایک باب اب یہ جو جمال جلال آل کمال انہیں کون درد کرے گا یہ تو اس طرح یہ ہے جو میں نے کہہ دی آپ نے سن لی آپ نے کہہ دی میں نے سن لی انہیں کون درد کرے گا انہیں کون سمجھے گا انہیں کون ہضم کرے گا دیکھیے حق ہے معرفت کیا اللہ کی معرفت کا حق میں آپ ہم میں سے کوئی ادا کر سکتا ہے اور دور کی بات کرتی میں نے تو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں ذرا اپنی بات تو کروں میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور پھر دیوار میں کہہ رہا ہوں تاکہ دروازہ نہیں سن رہی میں اپنے آپ کو کہاں جاتا ہوں سب سے زیادہ مجبور اگر کوئی مخلوق ہے تو خود انسان ہے یہ آسمانوں کو جانتا ہے زمینوں کو جانتا ہے ستاروں کو خوب جانتا ہے سورج پہ خوب تبصرہ کرتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا سب سے زیادہ جو مجہول وجود ہے وہ انسان کا وجود ہے یہ 6 فٹ کا مگر اللہ نے پوری کائنات کے برابر بنایا ہے لہذا سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم ہم نے اپنی نشانیاں پوری کائنات میں رکھی ہیں اور تجھ میں رکھی ہیں یہ بچہ پوچھتا ہے یہ بچہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے فلاں ماں باپ کے گھر میں میرے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیوں کیا ہے فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا کتنا اچھا ہے میرا دوست کتنی اچھی زندگی ان کی گزر رہی ہے اللہ نے مجھے یہاں تو پیدا کیا ہے یہ جو اللہ کی خالقیت پر اور اس کی صنعت کے اوپر اور اس کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرنے والے جوان بچے ہیں ان سے مخاطب ہوں تو میں تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے اس کا ارادہ آسمانوں کے لیے ہے جیسے اس نے ارادہ کیا ہے زمینوں کو بنانے کے لیے ہے ایسے ارادہ تمہیں ہم میں سے فرد فرد کو بنانے کا اس نے ارادہ کیا ہے یہ اس کا کمال اس کا ہم پہ کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمارے لیے ارادہ کیا ہے ہمیں اپنا ارادہ بنایا ہے اللہ اکبر ہم اس کی معرفت کو کیسے جانیں اس کو کیسے پہچانیں اس کے بارے میں کیا ہم تو اپنے آپ کو نہیں جانتے کیا رستہ ہے چلے میں اپنی بات کو یوں کہوں کہ کیا رستہ ہے اس کی معرفت کا کہاں سے جائیں تو پہنچیں گے وہاں کیا روٹ ہے اللہ کی معرفت کا کون سا رستہ ہے وہاں پہنچنے کے لیے کمال کی ہے تو میں مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں حج واجب ہو گیا تو جاؤ تم مدینے میں جا کے اللہ کو نہیں ڈھونڈو ہاں زیارت مصطفیٰ کے لیے جانا ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے کربلا ضرور جاؤ مگر اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے دروں میں پہاڑوں میں بیابانوں میں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اوپر غور کر لو تمہیں اللہ نظر آ جائے اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے مولا علی فرما رہے من عرف نفسا فقد عرف ربا جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا کہاں جائے بھیا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جتنا مشکل ہے پہچاننا اتنا ہی علی نے آسان بنا دیا اچھا کون آسان بنا سکتا ہے جس نے اس منزل سے خود کو گزار لیا سمجھ لیا ہو کہ معرفت الہی کا ذریعہ کیا ہے تو معرفت الہی کا ذریعہ خود اپنے اوپر غور کرنا ہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرا سر چوکھٹ ملا کے لگا میں نے اپنے آپ کو بچایا एक जर्फ को हाथ लगाया, वो गर्म था तो उसकी तपिश उसकी उसका असर चलने की सूरत में मेरे हाथ पर आया, मैंने हाथ खींच लिया। गुजर रहा था, गढ़ा था, पैर उसमें गया, मैं कितने लगा संभल गया। ये कौन संभाल रहा है? ये कौन कह रहा है गर्दन झुकाओ? ये कौन कह रहा है कि यहां पर मिसाल के बरकत को मानना पड़ेगा जो काबिल रोयत भी नहीं है, काबिल तकसीम? तब जाके ये शक्ल कायनात बनती है। मैंने एक जुमला कहा कि अगर हमें क्या रास्ता क्या लेना है, किस रास्ते से जाएंगे? एक कायदा है, कुल्लु सिफतिन तक्तज़ी मज़हरा, हर सिफत का तकाजा यह है कि उसका मजहर होना चाहिए। यह कायदा है अरबी ज़बान का, मुहावरा है अहदीस की रोशनी में। कुल्लु सिफतिन तक्तज़ी मज़हरा, हर सिफत का तकाजा है कि उसका मजहर। वजूदे परवरदिगार अल्लाहु अकबर, मैं अपने ऊपर बात करूं तो मुझे अल्लाह समझ में आ जाए, और अगर मैं कहूं अली को देख के अल्लाह समझो तो स्पेशल क्या हुआ? मैं अगर कहूं मुस्तफा सरकार को देखकर अल्लाह समझो तो स्पेशल क्या हुआ? अब दो हदीसें मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तवज्जो जैसे अब तक ऐसी रहेगी। एक हदीस में हजरत इरशाद फरमाते हैं, मौला नबी फरमाते हैं, मा अरफल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है सिवाय मुझ मुस्तफा के और अली। मा अरफनी इल्लल्लाह व अली, मुझ मुस्तफा को कोई जानता ही नहीं है सिवाय अल्लाह के और अली। मा अरफा अलियन इल्लल्लाह व अना, और अली को कोई जानता ही नहीं है सिवाय अल्लाह के और मेरे। देखना चाहूंगा
वाला कोई नहीं।
कमरे में से एक शख्स की आवाज आई, अली तुम्हारी उंगलियां काट रहे हैं और तुम अली के फजाइल पढ़ रहे हो। कहने लगे फजा, कहने लगा फजाइल तो उसी के पढ़े जाएंगे जो अदल इलाही को नाफिज करता। ये खबर पहुंची मेरे मौला तक हजरत हुमैर कुरैशी से। जब उसे बुलाया गया, हजरत ने उसकी कटी हुई उंगलियों को उसके हाथ से जोड़ा, इरादा फरमाया, हाथ उसका उंगलियां उसकी जोड़ गई, उंगलियां उसकी जुड़ गई। तो वहां मौजूद अहबाब में से एक ने आवाज देकर कहा, या अली वो उंगलियों का काटना क्या था, ये जोड़ना क्या है? हर सिफत के लिए एक मजहब चाहिए। मैं दलील देने जा रहा हूं और बात को यहां मुकम्मल कर दूंगा। या अली वो उंगलियों का काटना क्या था, ये उंगलियों का जोड़ना क्या है? फरमाया वो अदल इलाही का जुहूर था, ये करम इलाही का जुहूर था। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद। खुद से मुताला करेंगे तो उलझ जाएंगे, बे उस्ताद है तो वैसे ही माशरे में बढ़ते जा रहे हैं और उनकी वजह से माशरा खराबी की तरफ जा रहा है। पहला खुतबा जरूर पढ़े आपकी ने तौहीद पर, पहला खुतबा है मार का तो ना रखो भाई मौलाए कहता। और अहले सुन्नत आलिम दीन ने मिस्र के अहले सुन्नत आलिम दीन ने उसकी शरह 5 जिल्दों में की है, सिर्फ एक खुतबे की। पहले खुतबे की सबसे तवील की हुई है, सबसे तवील तरीन खुतबा भी इसे समझने के लिए या फलसफी होना जरूरी है या फलसफी उस्ताद से समझना जरूरी है। वही बात इंशाल्लाह कल के दिनों में, आइंदा के दिनों में, कल और आइंदा के दिनों में पढ़ेगी। चलिए अपने दिनों में कुछ देर के लिए कल बना के चलिए। अय्याम अशरे मौला की कुर्बानी के लिए बैतुल मामूर के एक कोने पे लिखा हुआ है वला इलाहा इल्लल्लाह और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। ये वला इलाहा इल्लल्लाह का जो जिक्र है वो इमाम हसन का है। इमाम हसन जो जबान पे तस्बीह उस आलम में मलकूत में पढ़ रहे हैं वो वला इलाहा सबसे अकबर है नबी मुकर्रम के बड़े बेटे। जितने भी औलाद से मुताल्लिक सुन्नतें हैं ना, औलाद से मुताल्लिक जितनी भी नबी की सुन्नतें हैं वो सब नबी मुकर्रम ने अपनी बड़ी औलाद के लिए अंजाम दी तो सुन्नत दी। यानी इमाम हसन के लिए वो सारे काम किए तो वो सुन्नत नबी औलाद से मुताल्लिक। साथ के लिए नाम रखना, बाल उतरवाना, बच्चे का नाम रखा, ये औलाद से बड़े बेटे को चीजें देनी है, अंगूठी उसके पास जाएगी, ऐसा उसके पास जाएगी, बिस्तर उसके पास जाएगा। वो जितनी भी सुन्नत नबी की बड़े बेटे से मुताते हैं वो सब इमाम हसन पर नबी ने किया है तो सुन्नत नहीं। फरमाया मेरा बड़ा बेटा है सिद्दीक अकबर है और एक बेटे में नबी मुकर्रम का जमाल है, एक बेटे में नबी का जलाल है। बहुत से नबी ने तो सिर्फ शहादतैन में यही तो लिखा है कि हर बाकमाल के लिए लाजिम है कि उसकी मौत कमाल की मौत हो जिसे शहादत कहा जाता है। सरकार शहीद नहीं हुए तो हसन और हुसैन की शहादतें ही नबी की शहादत। सुन्नत आलिम दीन पर सभी का सबसे बड़ा नाम हदीस की दुनिया में
علمی دنیا میں اہل سنت کا بہت بڑا نام, شاید سب سے بڑا نام, سب انہی سے دل دے لیتے ہیں روایت کی اجازت. صرف شہادتیں, دو شہادتوں کا راز, اور شہادت کی دو ہی قسمیں ہیں, شہادت کے دو ہی طریقے ہیں, یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے زہر کے ذریعے, یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے. اب اگر نبی کے دونوں نواسے زہر سے مار دیے گئے ہوتے تو ایک قسم شہادت حاصل نہ ہوتی, اور دونوں کو اگر تلوار سے مار دیا گیا ہوتا تو نبی کی ایک قسم شہادت کا عنوان نہ ہوتا. ایک کو زہر سے مارا گیا اور ایک کو تلوار سے مارا گیا. وقت نہیں ہے, اور فضائل کا باب میں نے بند کر دیا. ورنہ علامہ اقبال نے امام حسن کی شہادت پر جو کلام کہا ہے, شب شبستان حرم, امام حسن دہلوی فرماتے ہیں, حافظ جمعیت خیر الامہ تا نشیند آتش پیکار اٹھی, پشت پادم پر سر تاج لگی. وہ حسن پشت جنہیں زہر دے کے مار دیا. جب میرے مولا کو زہر کا اثر ہونے لگا اور قے کے ذریعے جگر کے ٹکڑے کا کر دیا, امام حسن قریب بیٹھے ہوئے تھے, امام حسین مولا حسن کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. جب امام حسن کو قے سے جگر کٹ کر باہر آیا تھا اور امام حسین کو تشت ہاتھ میں لیے ہوئے تھے, تو اسی اثنا میں کسی نے بتایا کہ زینب آ رہی ہے. امام حسن نے فرمایا, بھائی حسین یہ تشت یہاں سے ہٹا دو, میری زینب سے برداشت نہیں ہوگا, میری بہن سے برداشت نہیں ہوگا, سنیں گے عزتداروں. تو امام حسین نے فرمایا, بھائی اللہ نے اس بہن کو بڑا حوصلہ دیا ہے. امام حسین کا تو ایک ہی جملہ ہے, لیکن میں اگر رونے والوں سے کہوں کہ اللہ نے جناب زینب کو بڑا حوصلہ دیا, کیسے؟ نبی کا جنازہ دیکھا, نانا کی میت دیکھی, اپنی ماں کا جنازہ دیکھا, اپنے بابا کی میت دیکھی, سر پہ لگی ہوئی تلوار دیکھی, سر کا زخم دیکھا, بھائی حسن کا جنازہ دیکھا, اور یہ واحد جنازہ ہے پنجتن میں جو گھر سے نکلا دفنانے کے لیے مگر کچھ دیر کے بعد دوبارہ واپس آیا, اس لیے کہ تیر مار دیے گئے جنازے پر. اور عزتداروں, اس بہن کا تو بڑا حوصلہ ہے, یہ 70 قدم کے فاصلے سے عرب دنیا کا دستور یہ تھا کہ اگر عرب کی عورت باہر گھر سے نکل کر آئے اور سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے, یہ کوئی مطالبہ کر رہی ہے, اسے کوئی حاجت ہے, یہ کوئی مدد چاہتی ہے. سنیں گے نظاروں, کبھی دائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, کبھی بائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی تاکہ پورا عرب دیکھ لے کہ مجھے اپنے بھائی کی زندگی چاہیے, کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے. یہ بھی حکمت تھی, اگر یہ نہ کرتی تو کہتے ہم سے کب مدد مانگی تھی, کہ ایک مرتبہ کوئی نہ تھا جو زینب کبرا کی آواز سنتا, تو پھر دشمن کو بھی مخاطب کر کے کہا, دیکھ رہے ہو میرا بھائی مارا جا رہا ہے, شاید کہ ضمیر بیدار ہو جائے, شاید کہ انسان بیدار ہو جائے, اس کے اندر کا انسان بیدار ہو جائے. یہ زینب میری بیوی اس وقت میں بھی لوگوں کو ہدایت عطا کر رہی ہے. امام حسن جب شہادت قریب آئی تو جناب ام فروہ کو بلایا, 2 سال کے ہیں حضرت قاسم, جو رونے آئے ہیں آج 7 محرم کو ہمارے بر صغیر کے, اور حتی عراق اور ایران میں بھی 7 محرم کو حضرت قاسم کی شہادت کا بیان ہے. شہادتیں تو ساری عاشور کے دن ہوئی ہیں, مگر ان پورے 10 دنوں میں ہم نے بیان شہادت کو تقسیم کیا ہوا ہے. کل مولا عباس کا ذکر ہوگا, آج حضرت قاسم کا ذکر ہے. وجود معمولی نہیں ہے, شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. دو سال کا سر ہے جناب قاسم کا. حضرت ام فرما زوجہ اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کر ایک تحریر ان کے ہاتھ میں دی. اے ام فرما اسے قاسم کے بازو پر باندھ لینا اور جب بہت مشکل وقت آئے تو اسے کھول کر دے. بی بی فرماتی ہے کہ حسین نے کبھی ہمیں کسی مشکل میں جانے نہیں دیا, کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اتنا آپ نے بچوں کا خیال رکھا حسین نے. جناب ام فرما کو, جناب قاسم کو, امام حسن کی بیوہ کو, امام حسن کے بچوں کو امام حسین نے احساس ہی نہیں ہونے دیا میرے بھائی کے بچے ہیں, میری بھابھی ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں جب تیسری مرتبہ جناب قاسم کو امام حسین نے لوٹایا, قاسم جاؤ تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا. خدا اسی غم میں نہ بھائی سے بھائی بنے اہل بیت میں رونے رونانے والوں میں قرار دے. جب تیسری مرتبہ جناب قاسم واپس آئے ہیں تو جناب ام فروا کو ذہن میں آیا اس سے زیادہ مشکل وقت میں نے نہیں دیکھا. تو بازو سے تعویذ کھولا, اسے کھولا تو دیکھا یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام. اور اکبر کیا انتظام ہے کربلا کا, کیا انتظام ہے اس گھرانے نے, کیا انتظام کیا ہوا ہے. اس خط میں امام حسین کو مخاطب کیا ہوا ہے. جناب ام فرما کہتی ہے مجھے اتنا اطمینان ہوا کہ اب میری مشکل آسان ہو جائے گی. اس شب عاشور جناب ام فرما جناب قاسم سے یہ کہہ رہی تھی, قاسم کل قربانی میں تاخیر نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مار دیا جائے, اور محمد مار دیا جائے, عباس مار دیا جائے اور تم زندہ رہ جاؤ. اے میرے لال اگر تم نے قربانی میں تاخیر کی تو کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ غیر خاندان کی ماں تھی, تربیت پر فرق آ گیا. یا اگر بنی ہاشم میں سے ہوتی سیدانی ہوتی تو میرے لال خبردار کو تاہی نہ کرنا. لیکن جب اس خط کو دیکھا تو فرمایا جاؤ قاسم یہ خط اپنے چچا کو دے دو. حضرت علی قاسم آئے ہیں اپنے چچا امام حسین کو وہ خط دیا جس میں امام حسن نے بھائی حسین کو لکھا تھا, بھائی حسین کربلا میں نہیں ہوں, بھائی حسین میں کربلا میں نہیں ہوں, میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر اور اسے جانے کی اجازت دے. امام نے اپنے بھائی کی تحریک کو آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا. اور روایت کہتی ہے واحد مجاہد ہیں حضرت قاسم جنہیں نپٹا کر امام حسین بہت دیر روئے, اور اتنا روئے ہیں کہ چچا بھتیجے دونوں زمین پر گر گئے. تب جناب زینب نے آگے بڑھ کر دونوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا عباس قاسم کو تیار کرو, مجھے اسے میدان کربلا روانہ کرو. حضرت جناب قاسم کا قد بہت دراز نہیں تھا, جب گھوڑے پر بٹھایا تو پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے, تو رکابوں کو کاٹ کر رکابیں چھوٹی کی گئی تاکہ پیر رکابوں میں آ جائیں. حضرت قاسم کے سر پہ خود بیٹھ نہیں رہا تھا, حضرت قاسم کے سر پہ خود نہیں رکھا پیا. بلکہ حضرت قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا. اور یہ واحد مجاہد ہے جسے حسین عجیب انداز سے سجا رہے ہیں. اگر آپ رونے کے لیے ایک منزل اور لے لیں, اس شہید کے ساتھ ایک ماں کی شادی کی آرزوئیں بھی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے حسین دولہا بنا رہے ہیں. اور کوئی پوچھے ام فروا سے کتنی آرزوئیں ہوتی ہیں ایک ماں کی کہ میرا جوان بچہ. اللہ اکبر, امامہ سر پر باندھا اور حضرت قاسم کو نقاب لگائی. آیت اللہ فاطمیہ ایک بزرگ عارف عالم دین ہے, انہوں نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین نے جناب قاسم کے نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے پر بچپنا ظاہر تھا. قاسم کا چہرہ مبارک جو تھا اس پہ کمسنی ظاہر تھی, دشمن بچہ دیکھ کر حملہ نہ کرے. اس کے تلوار کی کاٹ تو بتائے گی کہ کس کا پوتا ہے, اس کے بازوؤں کا زور تو بتائے گا کہ کس عباس کا شاگرد ہے, مگر چہرہ دیکھ کر سب حملہ نہ کرتے, لہذا چہرے پہ نقاب لگا دی. اور دوسرا سبب یہ تھا آیت الفاطمی یہ فرماتے ہیں دوسرا سبب یہ تھا کہ چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس کے چہرے پہ کوئی زخم لگے. اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہ روایت بھی سن لیجئے, آپ کی آوازیں بلند ہیں, کہ جو کٹے ہوئے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا تھا تو جناب قاسم کا سر بھی کٹا ہوا نیزے پر اٹھایا گیا تھا, کٹا ہوا سر نیزے کی علی پر اٹھایا ہوا تھا. جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو ایک قیافہ شناس چہروں کو دیکھ کر جو بات کرتے ہیں, بھویں ایسی ہیں, پیشانی ایسی ہے, ناک کی نوک ایسی ہے, لب ایسے ہیں, اور پھر قیافہ شناس شخصیت بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے کی چہرہ بتانا ہے کہ شخصیت کیسی ہے. ایک قیافہ شناس سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بیان کر رہا تھا, اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر حضرت علی اکبر کے احوال بیان کیے, امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا ان لوگوں میں اس سے بڑا وجود کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اس نے حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا, یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے, اس کی جو آرزو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. جناب قاسم کا چہرہ دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا یہ آ کر دیکھو, لوگوں کو اللہ کا کہنے لگا یہ چہرہ آ کے دیکھو, کفل قتل قمر چاند کا ٹکڑا. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, مائیں بھی بیٹھی ہیں, میں ایک جملہ کہوں گا تارو, جو قاسم دشمنی بچو بچو حسین آ گئے, تو یہاں کے گھوڑے وہاں گئے, وہاں کے گھوڑے یہاں آئے, بابا آنے لگی چچا بچائیے, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, حسین نے ابا بھی شادی, بچے کے بدن کے ٹکڑے,
پاسے, اے ابن حسن پاسے, پامانے صائب الجد يا الحسين عليه السلام أجركم على الله يا إمام الزمان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي هلت بفداي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء خصوصا أبا الفضل العباس وعلى عليين الشهيدين علي الأكبر وعلي الأصغر وقاسم بن الحسن ومسلم بن العقيل وحاني بن أروح وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا أسير الأعداء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرزاء السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.